سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جلسہ قرب محبت اس کا نام ہے، جلسہ قرب محبت۔ محبت میں کبھی ہے
آزادی پر فلک بھی روتا بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل تو دل پر جلسہ قرب محبت ہوتا رہتا ہے تو دل پر جلسہ قرب محبت ہوتا رہتا ہے جو غیروں پر فدا کرتا جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جانتر بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جانتر بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے
الہامات ربانی جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں عالم دین بن رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تقوی حاصل نہ کیا تو علم میں برکت نہ ہوگی, یہی علم پیٹ پالنے کا پیشہ بن جائے گا. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں عالم دین بن رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تقوی حاصل نہ کیا تو علم میں برکت نہ ہوگی, یہی علم پیٹ پالنے کا پیشہ بن جائے گا. اگر آج آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو بزرگوں کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. اگر آج آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو بزرگوں کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. سب کہیں گے کہ یہ تو اللہ والا معلوم ہوتا ہے, یہ درد اللہ کا چھپ نہیں سکتا. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن. ارشاد فرمایا کہ گدھے کی غذا بھوسا ہے, اگر انسان بھوسا کھا لے گا تو اس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا, پیچش لگ جائے گی. اسی لیے اگر مومن کفار اور فساق کی غذا کھائے گا, یعنی مومن بھی اگر گناہگار زندگی گزارے گا تو اس کا ایمان کا ہرا بھرا پھلدار درخت بھی گناہوں کی گرمی سے جھلس جائے گا, اور جھلسے ہوئے پودے کو ہرا بھرا ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. ارشاد فرمایا کہ گدھے کی غذا بھوسا ہے, اگر انسان بھوسا کھا لے گا تو اس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، پیچش لگ جائے گی، اسی لیے اگر مومن کفار اور فساق کی غذا کھائے گا، یعنی مومن بھی اگر گناہگار زندگی گزارے گا تو اس کا ایمان کا ہرا بھرا پھلدار درخت بھی گناہوں کی گرمی سے جھلس جائے گا، اور جھلسے ہوئے پودے کو ہرا بھرا ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بوڑھے لوگوں کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ان کو چاہیے کہ خود کو دور ہی سے بریک لگا دیں، کیونکہ ان کا بریک کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک نئی ٹویوٹا کار جاپان سے منگوائیے اور پھر بریک لگائیے، ایک انچ آگے نہیں جائے گی، لیکن یہی گاڑی اگر 10 سال بعد آپ چلائیں اور پھر بریک لگائیں تو اس کو دور ہی سے بریک لگانا پڑے گا تاکہ اس مقام پر جہاں رکنا چاہتا ہے پہنچ کر رک جائے۔ سن لیا بڑے میاں، بڈھی کاریں ہیں ہم لوگ۔ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ حرام سے بچتے ہیں ان کو حلال نعمت میں بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ حرام سے بچتے ہیں ان کو حلال نعمت میں بھی زیادہ مزہ آتا ہے، اور جو حرام سے نہیں بچتے تو ان کی حلال لذت بھی چھین لی جاتی ہے۔ جو حرام سے نہیں بچتے تو ان کی حلال لذت بھی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ والوں کی بڑی ہی خوشگوار زندگی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنے نفس کی بہاروں کو اللہ پر قربان کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے دل کو غیر فانی بہاریں عطا فرماتے ہیں ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر خدا کے راستے کا بڑا راہزن ہے، اس کا علاج کرواؤ، یہی چیز معنی میں فیض ہو جاتی ہے، پھر شیخ کا فیض مرید کو نہیں ملتا، بیٹے کو باپ کا اور شاگرد کو استاد کا فیض بھی اسی سے نہیں ملتا، یعنی تکبر کی وجہ سے، اور جس نے اپنے بڑوں کے سامنے اپنوں کو مٹا دیا سارا فیض اس کو مل جاتا ہے۔ مٹانا یہ ہے کہ شیخ کی رائے میں اپنی رائے کو دخل نہ دے، جیسا شیخ نے کہہ دیا دل و جان سے اس پہ عمل کرے، اس کو تسلیم کرے۔ ارشاد فرمایا کہ پرانے زمانے کے بادشاہوں میں بھی دین کی سمجھ ہوتی تھی۔ جہانگیر ایک دنیاوی بادشاہ تھا، اس کی بیوی نور جہاں شیعہ تھی، یہ اس پر اتنا عاشق تھا کہ جب تک وہ سامنے بیٹھتی تھی جہانگیر اپنے فرامین شاہی جاری کرتا تھا، جب وہ چلی جاتی تو دربار بند کر دیتا تھا۔ ایک دن نور جہاں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ کو مجھ سے اتنا عشق ہے تو آپ میرا مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ اس وقت جہانگیر کا جواب بڑا عبرت انگیز اور سبق آموز ہے، کہا جانا بتو جان دادم نہ کہ ایما دادم، یعنی اے محبوب تیرے اوپر میں نے جان فدا کی ہے، ایمان نہیں قربان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ان کے عاشق بہت ڈرتے ہیں، ناراضگی سے محبوب اور محب میں بعد ہو جاتا ہے، محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے، محب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، محبوب اور محب میں بعد یعنی دوری ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ان کے عاشق بہت ڈرتے ہیں، ناراضگی سے محبوب اور محب میں بعد ہو جاتا ہے، اور محبت کبھی فصل پر راضی نہیں ہوتی، فصل معنی جدائی، محبت کبھی فصل پر راضی نہیں ہوتی۔ گناہ سے اہل اللہ اس لیے نہیں بچتے کہ دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا، بلکہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور جو لوگ دوزخ کے ڈر سے گناہ سے بچتے ہیں تو وہ کسی وقت میں گناہ کر بھی لیتے ہیں، نفس کہتا ہے کہ گناہ کر لو پھر توبہ کر کے معافی ہو جائے گی، لیکن جو عاشق ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ دوری کا عذاب آگ سے زیادہ سخت ہے، لہذا اللہ کی محبت حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا سے فرمائی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگی آپ نے، پھر جنت مانگی. معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کروڑوں جنت سے بھی افضل ہے. اور اسی طرح سے پہلے اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی اور پھر دوزخ سے. معلوم ہوا کہ دوزخ، اللہ کی ناراضگی دوزخ سے بھی زیادہ اشد ہے، دوزخ سے زیادہ تکلیف دہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خالص محبت عطا فرما دے، کامل محبت عطا فرما دے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی ناراضگی سے ان کے عاشق بہت ڈرتے ہیں، ناراضگی سے محبوب اور محب میں بعد ہو جاتا ہے، اور محبت کبھی فصل پر راضی نہیں ہوتی. گناہ سے اہل اللہ اس لیے نہیں بچتے کہ دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا. اگر دوزخ، اگرچہ دوزخ کے خوف سے بھی گناہ سے بچ جائے تو بھی انشاءاللہ نجات ہوگی ضرور، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن عشق کی بات ہے یہ، عشق و محبت کی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقین اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو جائے. اور جو لوگ دوزخ کے ڈر سے گناہ سے بچتے ہیں وہ کسی وقت میں گناہ کر بھی لیتے ہیں. نفس کہتا ہے کہ گناہ کر لو پھر توبہ کر کے معافی ہو جائے گی، لیکن جو عاشق ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ دوری کا عذاب آگ سے زیادہ سخت ہے. لہذا اللہ کی محبت حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ فرأى الناس کأنهم یکتشرون قال اما انکم لو اکثرتم ذکرها ذمت للذات لشغلکم عما ارى الموت فاکثروا ذکرها ذمت للذات فاکثروا ذکر حازم اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود وأنا بيت الدود وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض له سبعون تنينا لو أن واحدا منهما لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهثنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار رواه الترمذي. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ گویا ہنس رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا اکثر ذکر کرتے رہو تو وہ تم کو اس سے باز رکھے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ہنسنے سے اور غفلت سے. اور وہ یعنی لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز موت ہے. پس تم لذتوں کو فنا کر دینے والی موت کو اکثر یاد رکھو. اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں. اور جب قبر میں مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے بزبان حال کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو
تو کشادہ مکان میں آیا ہے، تو میرے نزدیک بہت محبوب تھا ان لوگوں میں سے جو مجھ پر چلتے ہیں۔ آج کے دن میں تجھ پر حاکم اور قادر بنائی گئی ہوں، اور تو مجبور ہو کر میری طرف آیا ہے، پس تو عن قریب میرے اس نیک سلوک کو دیکھے گا جو میں تیرے لیے کروں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس مومن بندے کے لیے حد نظر تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہ جنت میں اپنی جگہ کو دیکھتا ہے، اور اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور حور قصور اور جنت کی نہریں اور میوے اور درخت دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور جب فاجر یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، نہ تو تیرا آنا مبارک اور نہ قبر تیرے لیے کشادہ مکان ہے، تو میرے نزدیک ان تمام لوگوں میں سے جو مجھ پر چلتے ہیں نہایت مبغوض اور برا تھا، اور آج کے دن کہ میں تجھ پر حاکم اور قادر کی گئی ہوں اور تو مجبور و مقہور ہو کر میرے پاس میری طرف آیا ہے، تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر قبر اس کو دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں مبارک سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں، یہ دکھانے کے لیے کہ قبر کے دبانے سے کافر کی پسلیاں اس طرح ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، اس کافر پر 70 اشدہے مقرر کیے جاتے ہیں، ایسے اشدہے کہ اگر ان میں سے زمین پر پھوکار مارے تو قیامت تک سب زمین پر سبزہ نہ اگائے۔ یہ اشدہے اس کو کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس بندے کو حساب کے لیے لے جایا جائے۔ راوی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک آگ کا گڑھا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ لذت کو کاٹنے والی ہے، یہ نہایت نصیحت ہے غافلوں کے لیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا غافل کے دل کو زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ عارف باللہ مولانا نور الدین علی متقی ایک تھیلی بنا کر رکھتے تھے جس پر موت لکھا ہوتا تھا، جب کوئی ان سے مرید ہوتا اس مرید کی گردن میں یہ تھیلی لٹکا دیتے تاکہ وہ جانتا رہے کہ موت قریب ہے نہ کہ دور ہے، تاکہ آرزو دنیا کی کم کرے اور اعمال نیک زیادہ کرے۔ بعض نیک سلاطین کا دستور تھا کہ ایک شخص کو مقرر کرتے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑا رہے اور الموت الموت کہتا رہے تاکہ غفلت نہ پیدا ہو آخرت سے۔ قبر کے اندر مردے کے جسم کی بدبو سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ جسم کو کھا جاتے ہیں، پھر کیڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کیڑا رہ جاتا ہے، پھر وہ بھوک سے مر جاتا ہے، اور انبیاء اور شہداء اور اولیاء کرام کے جسم اس سے مستثنی ہیں، کیونکہ ان کے بدن کو کیڑے نہیں کھا سکتے اور نہ ہی زمین، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ ترجمہ، تحقیق کہ اللہ تعالی نے حرام فرمایا زمین پر کہ کھائے وہ پیغمبروں کے بدن کو۔ اور شہیدوں کے بارے میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالی کے راستے میں مقتول ہوئے ان کو مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ اور علماء کی شان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جس روشنائی سے تصنیف کرتے ہیں وہ شہیدوں کے خون سے افضل ہے، اس سے اولیاء کرام کے اجسام کی حفاظت ثابت ہوتی ہے، اور علماء سے مراد علماء باعمل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، کھانے کی چند سنتیں۔ دسترخوان بچھانا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے، دانے ہاتھ سے کھانا، کھانے کی مجلس میں جو شخص زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا، کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، جوتا اتار کر کھانا کھانا، کھانے کی سنتیں جاری ہیں۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف میں، واقعہ نمبر 3۔ اول آپ کا سینہ اوپر سے اسفل بطن تک چاک کیا گیا اور آپ کا قلب نکالا گیا اور ایک زرین یعنی سونے کے تشت میں زمزم شریف کا پانی تھا، اس سے آپ کا قلب مبارک دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان اور حکمت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا اور اس کے اصلی مقام پر اس کو رکھ کر درست کر دیا گیا۔ فائدے میں لکھا ہے کہ ملائکہ کا زمزم شریف سے آپ کے قلب کو دھونا، حالانکہ کوثر سے بھی پانی آ سکتا تھا، بعض علماء کے نزدیک اس کی دلیل ہے کہ آب زمزم اس سے افضل ہے، اور سونے کے تشت کا استعمال باوجود اس کے ممنوع ہونے کے کئی توجیہ کو محتمل ہے۔ اول یہ کہ تحریم ذہب یعنی سونے کا حرام ہونا مدینہ میں ہوئی تو اس وقت تحریم نہ تھی، یعنی اس وقت سونا حرام نہ تھا، سونے اور چاندی کی چیزوں کا استعمال ہر مرد و عورت پر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں عورت زیور کے لیے پہن سکتی ہے، لیکن جیسے چاندی کی تشتری ہے اس میں کھانا، سونے چاندی کے چمچے سے کھانا یا اور کوئی چیز کا استعمال، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ معراج از قبیل امور آخرت تھی اور آخرت میں استعمال سونے کا جائز ہوگا۔ تیسرے یہ کہ آپ نے استعمال نہیں کیا اور ملائکہ اس حکم کے مکلف نہیں تھے، اور ایمان اور حکمت کا تشت میں ہونا اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسی چیز جواہر غیبیہ سے تھی جس سے ایمان اور حکمت میں ترقی ہو، جیسے دنیا کے بعض جواہر کا تلبس اور استعمال قلب اور دماغ میں قوت اور فرحت بڑھاتا ہے، چونکہ وہ سبب تھا حکمت و ایمان کا، اس لیے اس کا یہی نام رکھ دیا گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔